نحمده ونصلي على رسوله الكریم، اما بعد، بدعت کی تعریف۔ اصل لغت میں بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، خواہ عبادات سے متعلق ہو یا عادات سے، اور اصطلاح شرع میں ہر ایسے نو ایجاد طریقہ عبادت کو بدعت کہتے ہیں جو زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد اختیار کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد مبارک میں اس کا داعیہ اور سبب موجود ہونے کے باوجود نہ قولاً ثابت ہو، نہ فعلاً، نہ صراحتاً، نہ اشارتاً۔ بدعت کی یہ تعریف علامہ برکوئی کی کتاب الطریقہ المحمدیہ اور علامہ شاطبی کی کتاب الاعتصام سے لی گئی ہے۔ اب اس تعریف سے صاف معلوم ہوا کہ عادات اور دنیاوی ضروریات کے لیے جو نئے نئے آلات اور طریقے روز مرہ ایجاد ہوتے رہتے ہیں، ان کا شرعی بدعت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ بطور عبادت اور بنیت ثواب نہیں کیے جاتے۔ یہ سب جائز اور مباح ہیں، بشرطے کہ وہ کسی شرعی حکم کے مخالف نہ ہوں۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو عبادت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے قولاً ثابت ہو، یا فعلاً، صراحتاً، یا اشارتاً، وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کام کی ضرورت عہد رسالت میں موجود نہ تھی، بعد میں کسی دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہو گئی، وہ بھی بدعت میں داخل نہیں ہوگی۔ جیسے مروجہ مدارس اسلامیہ اور تعلیمی تبلیغی انجمنیں اور دینی نشر و اشاعت کے ادارے اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے صرف و نحو اور ادب عربی اور فصاحت و بلاغت کے فنون، یا مخالف اسلام فرقوں کا رد کرنے کے لیے منطق اور فلسفے کی کتابیں، یا جہاد کے لیے جدید اسلحہ اور جدید طریقے جنگ کی تعلیم وغیرہ، کہ یہ سب چیزیں ایک حیثیت سے عبادت بھی ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد میں موجود بھی نہ تھیں، مگر پھر بھی ان کو بدعت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا سبب داعی اور ضرورت اس عہد مبارک میں موجود نہ تھی، بعد میں جیسی جیسی ضرورت پیدا ہوتی گئی ویسی ویسی تدبیریں اور صورتیں اختیار کر لی گئیں۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں نہ اپنی ذات میں عبادت ہیں، نہ کوئی ان کو اس خیال سے کرتا ہے کہ ان میں زیادہ اجر اور ثواب ملے گا، بلکہ وہ چیزیں عبادت کا ذریعہ اور مقدمہ ہونے کی حیثیت سے عبادت ہیں۔ گویا یہ احداث فی الدین نہیں ہے، بلکہ احداث للدین۔ احداث کے معنی دین میں نئی چیز پیدا کرنا، تو یہ دین میں نئی چیز نہیں بلکہ دین کے لیے نئی چیز ہے۔ گویا یہ اپنی ذات میں تو دین نہیں بلکہ لغیرہ، یعنی فی نفسہ نہ ہونے کی وجہ سے، لغیرہ ذریعہ ہونے کی وجہ سے دین کا حصہ بھی ہیں، یعنی کسی منصوص دینی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بضرورت زمان و مکان کوئی نئی صورت اختیار کر لینا ممنوع نہیں۔ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن کاموں کی ضرورت عہد رسالت میں اور زمانے ما بعد میں یکساں ہے، ان میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں، اس کو بدعت کہا جائے گا، اور یہ ازرو قرآن و حدیث ممنوع ناجائز ہوگا۔ مثلا درود و سلام کے وقت کھڑے ہو کر درود پڑھنے کی پابندی، فقرا کو کھانا کھلا کر ایصال ثواب کرنے کے لیے کھانے پر مختلف صورتیں پڑھنے کی پابندی، نماز باجماعت کے بعد پوری جماعت کے ساتھ کئی مرتبہ دعا مانگنے کی پابندی، ایصال ثواب کے لیے تیجا، چہلم وغیرہ کی پابندی، رجب و شعبان وغیرہ کی متبرک راتوں میں خود ایجاد کی ہوئی قسم کی نمازیں اور ان کے لیے چراغہ وغیرہ، اور پھر ان خود ایجاد چیزوں کو فرض و واجب کی طرح سمجھنا، ان میں شریک نہ ہونے والوں پر لانتان کرنا، ملامت کرنا وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ درود و سلام، صدقہ خیرات، مردوں کو ایصال ثواب کرنا، متبرک راتوں میں نماز و عبادت، نمازوں کے بعد دعا، یہ سب چیزیں عبادات ہیں۔ ان کی ضرورت جیسے آج ہے، ایسے ہی عہد صحابہ کرام میں بھی تھی۔ ان کے ذریعے ثواب آخرت اور رضاء الہی حاصل کرنے کا ذوق و شوق جیسے آج کسی نیک بندے کو ہو سکتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان سے زیادہ تھا۔ جتنا ذوق شوق ہمیں ہے، کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کو صحابہ سے زیادہ ذوق عبادت اور شوق رضاء الہی ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو عبادت صحابہ کرام نے نہیں کی وہ عبادت نہ کرو، کیونکہ پہلے لوگوں نے پچھلوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جس کو یہ پورا کرے۔ اے مسلمانوں، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور پہلے کے لوگوں کے طریقے کو اختیار نہ کرو۔ اور اس مضمون کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی منقول ہے، جیسے کہ علامہ شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں لکھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کام عہد رسالت میں اور صحابہ کرام میں بھی عبادت کی حیثیت سے جاری تھے، تو ان کے ایسے طریقے اختیار کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیے، ان کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ ان عبادات کے یہ نئے طریقے معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو معلوم نہ تھے، آج ان دعوے داروں پر انکشاف ہوا اس لیے انہوں نے اختیار نہیں کیے، یہ کر رہے ہیں؟ اور اگر کہا جائے کہ ان کو معلوم تھے مگر لوگوں کو نہیں بتلایا، تو کیا یہ معاذ اللہ ان حضرات پر دین میں بخل اور خیانت اور تبلیغ و رسالت کے فرائض میں کوتاہی کا الزام نہیں؟ اس لیے حضرت امام مالک رضی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے وہ گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ رسالت میں خیانت کی کہ پوری بات نہیں بتلائی۔ ایک طرف تو قرآن کا یہ اعلان کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی میں نے آج تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا، دوسری طرف عبادات کے لیے نئے نئے طریقے نکال کر عملاً یہ دعویٰ کہ شریعت اسلام کی تکمیل آج ہو رہی ہے، کیا کوئی مسلمان جان بوجھ کر اس کو قبول کر سکتا ہے؟ اس لیے یقین کیجئے کہ عبادات کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا، وہ دیکھنے میں کتنا ہی دلکش اور بہتر نظر آئے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ اسی کو حضرت امام مالک نے رحمہ اللہ فرمایا کہ جو کام اس زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں کہا جا سکتا، مالم یکن یوم اذن دیناً لا یکون الیوم دیناً۔ انہوں نے ان طریقوں کو معاذ اللہ نہ تو نا واقفیت کی بنا پر چھوڑا تھا، نہ سستی اور غفلت کی بنا پر، بلکہ ان کو غلط اور مضر سمجھ کر چھوڑا تھا۔ حضرت عبد عمر بن عبدالعزیز جو ثانی فاروق اعظم سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہی مضمون اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا، آج اگر کوئی شخص نماز 3 کے بجائے 4 رکعت اور 2 کی صبح کے بجائے 3 یا 4 پڑھنے لگے، یا روزہ مغرب تک رکھنے کے بجائے عشاء کے بعد تک رکھے، تو ہر سمجھدار مسلمان اس کو برا اور غلط اور ناجائز کہے گا۔ حالانکہ اس غریب نے بظاہر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کچھ تسبیحات ہی زیادہ پڑھی، کچھ اللہ کا نام زیادہ ہی لیا، پھر اس کو باتفاق برا اور ناجائز سمجھنا کیا صرف اسی لیے نہیں ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے اور سکھلائے ہوئے طریقہ عبادت پر زیادتی کر کر عبادت کی صورت بدل ڈالی، اور ایک طرح سے اس کا دعویٰ کیا کہ شریعت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نہیں کیا تھا اس نے کیا ہے، یا معاذ اللہ آپ نے ادائے امانت میں کوتاہی اور خیانت برتی ہے کہ یہ نئے اور مفید طریقہ ہائے عبادت لوگوں کو نہیں بتلائے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اب غور کیجئے کہ نماز کی رکعات 3 کے بجائے 4 پڑھنے میں، اور نمازوں، دعاؤں اور درود و سلام کے ساتھ ایسی شرطیں اور طریقے اضافہ کرنے میں کیا فرق ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منقول نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ عبادات شرعیہ میں اپنی طرف سے قیدوں، شرطوں کا اضافہ شریعت محمدیہ کی ترمیم اور تحریف ہے، اس لیے اس کو شدت کے ساتھ روکا گیا ہے۔ بدعت کی سب سے بڑی خرابی ہی یہ ہے کہ اگر عبادات میں اپنی طرف سے قیدیں، شرطیں اور نئی نئی طریقے ایجاد کرنے کی اجازت دے دی جائے تو دین کی تحریف ہو جائے گی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بھی پتہ نہ چلے گا کہ اصل عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی وہ کیا اور کیسی تھی۔ پچھلی امتوں نے تحریف دین کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کی بتلائی ہوئی عبادات میں اپنی طرف سے عبادات کے نئے نئے طریقے نکال لیے اور ان کی رسم چل پڑی۔ کچھ عرصے کے بعد اثر دین اور نو ایجاد چیزوں میں کوئی امتیاز نہ رہا۔ شریعت اسلام نے چونکہ ہر فتنے کے دروازے کو بند اور فساد دین کے راستے کو روکا ہے، اس لیے اس کا بھی خاص اہتمام فرمایا کہ فرائض اور نوافل میں پورا امتیاز رہے، حقیقت کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی۔ نمازوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تو یہ معمول رہا کہ مسجد میں صرف فرض نماز جماعت سے ادا فرماتے، باقی نوافل اور سنتیں بھی گھر میں جا کر پڑھا کرتے تھے، اور جن نمازوں کے بعد سنت یا نفل نہیں ہے ان میں اگر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو بصورت نماز قبلہ رخ نہیں بیٹھتے بلکہ داہنی یا بائیں جانب پھر کر بیٹھتے تھے، تاکہ دور ہی سے ہر شخص یہ سمجھ لے کہ نماز فرض ختم ہو چکی ہے، اب امام جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ اختیاری چیز ہے۔ اصل سنت تو یہی ہے کہ نوافل اور نفلی عبادات سب تنہائی میں اپنے گھروں میں ادا کی جائے، اور اگر مسجد میں ہی سنتیں پڑھنا ہو تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ جماعت فرض کی حیات کو ختم کر دیا جائے، صفیں توڑ دی جائیں، لوگ آگے پیچھے ہو کر سنتیں پڑھیں۔ اسی طرح روزہ شرن صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، لیکن چونکہ رات کو سب لوگ عادتاً سوتے ہیں اور سونے کی حالت میں بھی کھانے پینے سے آدمی ایسا ہی رکا رہتا ہے جیسا روزے میں، اس لیے سحری کا کھانا مسنون قرار دیا گیا تاکہ سونے کے وقت جو صورت روزے کی بظاہر ہو جاتی ہے اس سے امتیاز ہو جائے، روزہ ठीक सुबह सादिक के बाद से शुरू हो, इसीलिए सहरी खाना बिल्कुल आखिर वक्त में ये मुस्तहब है। इसी तरह गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाते ही रोज़ा फौरन इफ्तार करना ये बहुत ज़रूरी है। देर करना इसमें ये मकरूह है, ताकि रोज़े की इबादत के साथ जायद वक्त का रोज़ा ये इजाफा ना बन जाए। आज भी ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में जारी हैं, मगर जहालत और नावाकफियत से उन चीज़ों की हकीकत से बेखबरी है। सुबह और असर की नमाज के बाद आम तौर पर आइम्मा मसाजिद क़िबले की जानिब से मुड़कर बैठ तो जाते हैं, लेकिन इस पर नज़र नहीं कि ये मुड़ना इस गरज से था कि अमलन इसका ऐलान कर दें कि अब फ़र्ज़ नमाज ख़त्म हो चुकी। हर शख्स को इख्तियार है कि वो जो चाहे करे, जहाँ चाहे जाए, मगर यहाँ पूरी जमात की ही शक्ल बनी रहती है, इसी की पाबंदी की जाती है। जब तक इसके बाद 3 मरतबा दुआ न हो जाए, जमात के साथ बाकायदा मिल के इज्तमाही दुआ न कर ली जाए, उस वक्त तक सब लोग मुंतज़िर रहते हैं। फिर उन दुआओं में भी ख़ास ख़ास चीज़ों की ऐसी पाबंदी है जैसे कोई फ़र्ज़ हो। जब तक वो फ़र्ज़ दुआएं अदा न कर ली जाएं, अवाम यूँ समझते हैं कि नमाज का कोई जुज़ रह गया। और ख़ुद मेरा अपना तजुर्बा है कि मुझे मस्जिद से फजर की नमाज के बाद पढ़ाने का जो सिलसिला रहा कुछ अरसे एक मस्जिद में, तो यहाँ यूके में भी एक साहब बाकायदा आके उन्होंने इस बात का गिला किया कि आप पाबंदी से फजर की नमाज़ के बाद जो है वो दुआ नहीं मांगते, कभी मांगते हैं कभी छोड़ देते हैं, अपने तौर पर मांगते हैं और इज्तमाही दुआ नहीं करते, इस वजह से मैं आपके यहाँ यहाँ इस मस्जिद में नहीं आया करूँगा। तो मैंने कहा कि ये बताइए कि ये दुआ मांगना फ़र्ज़ है या सुन्नत है या जायज़ है। तो उन्होंने कहा पता नहीं। तो मैंने कहा भाई ये तो न फ़र्ज़ है न सुन्नत है इज्तमाही तौर पर मांगना, जायज़ है, मुस्तहब है, इस तौर पर कि सिखाने की नीयत हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सीख लिया, अब मज़ीद इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उसके बावजूद मुसिर रहे और वाक़ईतन उन्होंने मस्जिद आना छोड़ दिया। तो ये चीज़ हमारे यहाँ इस तरह से चल गई है कि लोग अब बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क नहीं करते। इसी की तरफ मोहतात उलमाए कराम तवज्जो दिलाते रहे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहतात उलमा हैं वो इस बात को बहुत शद्दुमत से बयान करते हैं मुख्तलिफ बयानात में, मजालिस में, और एहतियात इसी में है। अगरचे कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसमें मुमकिन हो कि यह बिदत ना होती हो, उलमा के जहन में वो बात क्लियर हो कि ये बिदत नहीं है, लेकिन सद्दन लिलबाब के लिए, आगे के रास्ते रोकने के लिए, इस्लाम और गैर इस्लाम में गड़बड़ ना हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए पाक साफ रास्ते में और हमारी तरफ से ईजाद करदा कुछ चीज़ों में ऐसा इख्तलात ना हो जाए कि लोग उसको भूल जाएँ, कि लोगों की अरबी इस्तेदाद भी कम होती जा रही है, इल्मी इस्तेदाद भी कम होती जा रही है, दीन को समझना अमल करना भी लोगों पे भारी होता जा रहा है दुनिया के मसाइल और मुश्किलात की वजह से, या दुनिया में बहुत ज़्यादा लग जाने की वजह से, मादियत की वजह से। तो उलमाए कराम को बिलखसूस इस ज़माने में चाहिए कि वो एक एतदाल का रास्ता इख्तियार करें, और इसी तरह आइम्मा मसाजिद भी इस बात पर गौर करें कि क्या ये वक्त नहीं है कि अब हम लोगों को वाज़े तौर पर बताना शुरू करें कि देखो इस चीज़ को तुम सुन्नत समझ के नहीं करो, ये अगर तुम कभी करते हो तो कभी कभी छोड़ भी दो, ताकि ये जहन में रहे कि ये कोई फ़र्ज़ और लाजिम चीज़ नहीं है, दीन का हिस्सा नहीं है, ये हमने कुछ ऐसी इजाज़त इसलिए दी ताकि तुम सीख सको समझ सको। तो इसका अहतमाम अगर करें तो शायद लोगों में एक वसत भी पैदा हो, बात समझ में भी आए, और इंशाल्लाह ताला इस तरह उम्मत में खैर के रास्ते खुलेंगे। हाँ, जो चीज़ें इत्तिफाकी तौर पर मुस्तहब हैं या एहदास लिद दीन हैं उनमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो अब इजाफी चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादा ख़तरा पैदा होता जा रहा है कि वो ऐसी मशरू समझे जाने लगी हैं कि उसके बग़ैर दीन मुकम्मल नहीं होता, जो न करता उस पर तान किया जाए, तो ज़ाहरी बात है इससे ख़तरा पैदा होता है कि हम हद इत्तिदाल से हट रहे हैं। और उम्मत वसत का तो कमाल ही यही है कि वो दरमियानी उम्मत है, वो इफरात व तफरीत से पाक साफ बच के बीच में रहती है। तो हमें न यहूद की तरह तरीक़ा इख्तियार करना है न नसारा की तरह। अल्लाह हम पर करम फरमाए, उम्मत मुस्लिमा पर, अल्लाह हम सबको दीन समझने और सीखने की तौफीक अता फरमाए, और इन बातों को गौर करने की कम अज़ कम तौफीक अता फरमाए। फिर इंशाल्लाह ताला यकीनन हमारा लाए अमल भी वही होगा जैसा अल्लाह सुबहान व तआला हमसे मतलूब रखते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।